إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش يقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله او كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا ذکر عمومی طور پر پورے قرآن مجید میں بار بار فرمایا، یاد دلایا، تاکہ لوگ قرآن مجید کو غور سے پڑھیں، ان کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ جانیں کہ کون کون سی چیز اللہ کی خاص نعمتیں ہیں اور پھر ان نعمتوں کے دینے والی ذات کا شکریہ ادا کریں، اس کا شکر بجا لائیں. بالعموم پورے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، لیکن سورہ نحل جو 14ویں پارے کی سورہ ہے اور تقریباً 10 رکوع سے زیادہ میں یہ سورہ پھیلی ہوئی ہے، اس سورہ کو جس میں نحل کا ذکر آیا ہے، شہد کی مکھیوں کا اور ان کے کام کا اور اس کے طریقے کا ذکر آیا، اسی سورہ کے اندر اور بھی بہت سے نعمتوں کا ذکر آیا ہے. یعنی ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت کو ایک بڑی نعمت کے طور پر پیش فرمایا، پھر انسان کے وجود کو، پھر جو انسانوں کو سواریاں ملی ہوئی ہیں انہیں، پھر آسمان و زمین اور بارش و باغات اور کھیت و کھلیان، یہ پورے نظام کو، پھر اسی کے اندر جن گھروں میں ہم رہتے ہیں ان گھروں کا ذکر فرمایا، جو لباس اور کپڑے ہم پہنتے ہیں ان کا ذکر فرمایا، پھر خاص طور سے اسی میں اللہ تعالیٰ نے خاندان کا ذکر فرمایا اور فیملی کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. فرمایا ہو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے درمیان سے، تمہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، پیئرس بنائے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے جوڑوں سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیاں پیدا کیں اور اس کے بعد کی نسل بھی جاری فرما دی. وحفدہ، حفدہ کے معنی ہوتے ہیں پوتے پوتیاں وغیرہ، نواسے نواسیاں، جسے بعض قرآن مجید میں دوسری جگہ اسبات کے لفظ سے بھی یاد کیا گیا، نواسے نواسیوں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اپنی بڑی نعمت قرار دیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے، جیسے آپ دوسری چیزوں کو نعمتیں سمجھتے ہیں جن پر شکر کرنے کا حکم ہے، جس پر یہ وعدہ ہے کہ اگر آپ شکر کریں گے تو اس نعمت کو بڑھا دیا جائے گا اور اگر ناشکری کریں گے تو اللہ کے پاس سخت پکڑ ہے، انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت انسان کا خاندان بھی ہے، اس کی فیملی بھی. وہ کوئی بھی فیملی ہو، وہ بہت چھوٹی فیملی ہو جسے نیوکلیئر فیملی کہتے ہیں، یا بڑی فیملی ہو، ایکسٹینڈڈ فیملی ہو جس میں بہت سے لوگ ایک ساتھ رہتے ہوں، یا الگ الگ میاں بیوی اور بال بچے الگ الگ رہتے ہوں، جس طور پہ بھی اسلام میں دونوں کی گنجائش ہے، دونوں طریقے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن الگ رہنے کی وجہ سے خاندان نہیں بدل جاتا. الگ رہنے کی وجہ سے انسان کی اپنی حیثیت خاندانی طور پہ الگ نہیں ہو جاتی، ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سے ان کا رشتہ جڑا رہتا ہے. اور ان کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کا جو فریضہ انجام دیا اور اسلام کو پہلی مرتبہ پیش کیا صفا پہاڑی کے اوپر سے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو مخاطب کیا. قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، سب سے پہلے ان لوگوں کو پیغام پہنچائیے جو سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ اور بیوی بال بچے، اسی طرح سے چچا اور پھوپھیاں اور خالہ اور ماموں اور ان کے بچے، جتنے کزنس ہیں اور خاندان کے دوسرے افراد، سب سے پہلے اگر ان کو اعتماد میں لیا جائے، ان کے اندر کسی چیز کے سلسلے میں بیداری پیدا کی جائے، تو آپ کی بات آگے زیادہ معتبر ہوتی ہے. یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی، اللہ تعالیٰ کا حکم رہا. یہ طریقہ نہیں کہ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی اسی پر فرمایا، سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو جمع فرمایا. اور اسلام کی دعوت میں کھانے کی دعوت بھی شامل تھی، حضور نے جب جمع فرمایا تھا تو آپ نے ان کی دعوت کی اور ان سے اس موقع پر گفتگو کی، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو سمجھایا. اس میں صرف ابو لہب نے یہ کہا تبل لک سائر الیوم، کہ پورے دن آپ کے لیے تباہی ہو. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں، خود ابو لہب ہلاک ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس لفظ میں ابو لہب نے لعنت بھیجی تھی اور آپ کو برا بھلا کہا تھا، اسی لفظ میں آیت نازل ہوئی. لیکن اس کے علاوہ خاندان کے جو دوسرے افراد تھے ان میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کے قریب ترین افراد میں جو لوگ شریک ہوئے اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی چھوٹے بچوں میں وہ تھے، اور دوسرے افراد تھے جن میں سے اکثر نے دیر سویر اسلام قبول کیا اور وہ آپ کے لیے دست و بازو بنے، اور سب سے زیادہ انہوں نے اعتماد بحال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو خاندان ایک اہمیت رکھتا ہے، خاندان ایک مدرسہ ہے، خاندان ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک اسکول ہے. جب بھی اجتماعی طور پہ ہم بات کرتے ہیں، ایک ہے بالکل انفرادی زندگی گزارنا، اور اجتماعیت جہاں سے ہماری شروع ہوتی ہے اس میں سب سے پہلا اسٹیج ہمارا خاندان. رہنے کے طریقے طور طریق الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی ایک ساتھ رہتے ہیں خاندان کے کئی افراد اور کبھی الگ الگ رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کو یاد رکھنا، صلہ رحمی کو اہمیت دینا، رشتہ داری کو اہمیت دینا، جس کے جو حقوق ہیں ان کو پہچاننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا کہ یہ جو رشتہ داری ہے، یہ رشتہ داری ایسی چیز ہے کہ جو عرش سے لٹک جائے گی اور لٹک کر اللہ سے وہ فریاد کرے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا تھا اس کو جوڑ دیجیے اور جس نے مجھے توڑا تھا اس کو توڑ دیجیے. الرحیم معلقۃ بالعرش، یعنی یہ جو خاندان ہے یہ صلہ رحمی کا جسے حکم دیا گیا ہے. ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انا قطعتہ من اسمی، کہ رشتہ داری کا نام میں نے اپنے نام سے رکھا ہے. رحمان اللہ کا نام ہے اور رشتہ داری کا نام ہے الرحیم، اسی سے نکلا ہے، اسی لفظ سے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو اسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو اسے کاٹ دے گا میں اسے کاٹ دوں. جب پوچھا گیا کہ کچھ لوگ خود کاٹنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، کہ جب لوگ توڑ رہے ہوں تو آپ جوڑ رہے ہوں. اگر معاملہ جڑا ہوا ہے، دوستی ہے، محبت قائم ہے، تو آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ ایک نارمل بات ہے کہ دو بھائیوں کے درمیان بنتی ہے، بھائی بہن ملتے جلتے ہیں. لیکن ایک بھائی جو کٹا ہوا ہے، جو آپ سے ملنا نہیں چاہتا ہے، جس نے اپنے راستے الگ کر لیے ہیں، جو آپ کے خوشی غم میں شریک ہونا نہیں چاہتا، یا رسمی طور پہ شریک ہوتا ہے لیکن اس کی ہمدردیاں اجنبی لوگوں سے بھی کم ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں زیادہ حکم دیا گیا ہے کہ انہیں جوڑا جائے. اب جوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر موقع پر ان کو شریک کر لیا جائے، ہر بات میں ان سے مشورہ کیا جائے، لیکن جہاں تک ہو سکے. آخری درجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی خبر گیری کی جائے، ان کی خیریت معلوم کی جائے، جب سامنا ہو جائے ان کو سلام کیا جائے، ان کو میسج کر کے، فون کر کے ان کی خیریت معلوم کی جائے. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ چیز بہت اہم تھی، بہت زیادہ اہم تھی. اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگائیے کہ مدینہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی، اس سے پہلے آپ نے رشتہ داری کی بنیاد مضبوط فرمائی، پھر قبیلوں کو جوڑا، دھیرے دھیرے چلے تاکہ لوگوں کے اندر اجتماعیت کا مزاج پیدا ہو. حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں نے اندازے سے پہچان لیا کہ یہی نبی ہو سکتے ہیں, اور چہرے سے یہ بھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ ھذا لیس بوجہ کذاب, یہ کسی جھوٹے کا چہرہ یا جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر جو پہلی بات آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور جو میں نے سنی, حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام, اے لوگوں سلام کو عام کرو, سلام پھیلاؤ. واطعموا الطعام, اور کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام, اور رشتہ داری نبھاؤ, صلہ رحمی کرو, رشتوں کو جوڑو. وصلوا باللیل والناس نیام, اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخل الجنت بالسلام, تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اسی میں بعض روایتوں میں کہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کا بھی آپ نے حکم دیا, لیکن ظاہر ہے کہ فریضے کے طور پہ صرف نماز اس وقت موجود تھی, توحید کے ساتھ نماز موجود تھی, روزے کا بعد میں اسے فرض کیا گیا, زکوٰۃ بعد میں فرض کی گئی, حج بعد میں فرض کیا گیا, لیکن اس وقت جو آپ نے اخلاقی تعلیم دی رشتوں کو جوڑنے کی, سلام کو عام کرنے کی, اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کی, تو ان میں زیادہ تر چیزیں جیسے کہ سلام کو عام کرنا, یہ محبت کو عام کرنے کا بہترین ذریعہ. اس لیے خاندانی نظام کو, جس کی تین بنیادی طور پہ تین شاخیں ہوتی ہیں, کوئی بھی خاندان شروع میں دو ہوتی ہیں پھر بڑے ہونے کے بعد تین ہو جاتی ہیں. ایک انسان کا وہ خاندان ہوتا ہے جو باپ کی طرف سے چلتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جو ماں کی طرف سے چلتا ہے, جسے دادی حال اور نانی حال کہتے ہیں. والذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور پھر اس کا نسب بنایا اور اس کی سسرالی رشتہ داری بھی بنائی. تو یہ تیسری شاخ کا ذکر کیا گیا سورہ فرقان میں کہ بڑے ہونے کے بعد جب انسان شادی کر لیتا ہے تو ایک نیا خاندان اس کا وجود میں آتا ہے. بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اور بیوی کے لیے شوہر کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کے ساتھ سسر کے حقوق کو سمجھنا, بیوی اور شوہر کے بھائی بہنوں کے ساتھ احترام کا معاملہ ہونا, اس خاندان کو بھی اپنے خاندان کی طرح ہی عزت دینا, اور دونوں کے اندر ایسی انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ جس کی وجہ سے انتشار پیدا نہ ہو. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی خوش ہیں لیکن خاندان کے دوسرے افراد کی وجہ سے اس رشتے کے اندر بھی خرابی پیدا ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قائم فرمائی کہ اگر داماد بھی ناراض ہو گئے تو آپ نے بہت آہستگی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ ان کو سمجھایا. وہاں یہ واسطہ نہیں دیا کہ میں نبی ہوں اور نبی کی بیٹی تمہارے نکاح میں ہے, اگر تم کچھ کمی کرتے ہو تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی, کوئی ایسا فتویٰ یا اس قسم کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, بلکہ بہت نرمی کے ساتھ سمجھایا. دیکھا ایک مرتبہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں, آپ نے محسوس کر لیا کہ ناراض ہیں, یہ وقت گھر میں رہنے کا ہے اور آپ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا یا ابا تراب, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کے لفظ سے یاد نہیں کیا کبھی. ابو الحسن ان کی کنیت تھی, کنیت کے معنی باپ کی طرف نسبت کر کے جب ابو لگایا جاتا ہے اسے کنیت کہتے ہیں, تو ابو الحسن ان کی کنیت تھی, علی ان کا نام تھا, لیکن محبت بھرے لفظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا ٹائٹل, ایک لقب ان کو دیا, یہ مٹی میں سونے والے. مسجد نبوی میں ظاہر ہے کہ وہ مٹی کا فرش تھا, تو آپ نے فرمایا مٹی میں سونے والے, کیا کیا بات ہے بتاؤ, کیا شکایت ہے, کیا بات ہے, ان کو سمجھانے کی کوشش کی, بات کو سمجھنے کی کوشش کی. تو یہ چیز اہم ہوتی ہے کہ سسرالی رشتہ داری میں خاص طور سے, کہ شوہر کے گھر والے بھی اور بیوی کے گھر والے بھی, یعنی دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ داماد کی خاطرداری کریں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. داماد اپنے ساس سسر کو ماں باپ کی طرح عزت دینے کے لیے تیار ہو, اپنے دل میں جگہ رکھے. وہ داماد صرف شکایت کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا, لیکن عام طریقے سے داماد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پکڑ کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے, کہاں کمی ہو رہی ہے, کہاں اس کی عزت نہیں کی گئی, کہاں اس کو نہیں پوچھا گیا, وہاں شکایت کرنے کے لیے فوراً تیار رہتا. آپ کے بھی داماد ہوں گے آئندہ کبھی, پھر وہ بھی پکڑ کے دکھائیں گے. اس لیے انسانی کمزوریاں ہیں, رشتہ دار بہت سارے ہوتے ہیں, کبھی کبھی کمی رہ جاتی ہے, لیکن ان چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے خاندان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں, اور اس کے بعد جب خاندان ٹوٹنا شروع ہوتا ہے تو پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب بچے اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے. اپنی خالہ کو نہیں پہچانتے، اپنے ماموں کو نہیں پہچانتے، زیادہ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ ہیں کوئی میرے گھر اس میں آتے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے سگے ماموں ہیں تو شاید ہوں گے، ہیں ہمارے خاندان میں آتے ہیں، میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا. تو فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں، اتنی اہمیت اس کے بیان فرمائی گئی. خالہ کو اس اہمیت کے ساتھ ان کو یاد کرنا، ان کی خیریت پوچھنا، ان کی عیادت کرنا، ان کے لیے جانا، اسی طرح ماموں ہیں اور ان سے جڑے ہوئے جو خالو ہیں اور ممانی ہیں اور جو پھوپھا ہیں اور پھوپھی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ساری رشتہ داریاں جب ملتی ہیں تو محبت مضبوط ہوتی، اور اس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. عربی شاعر نے کہا اخاک اخاک فإن من لم يكن له كساع إلى الحي بدون سلاح، کہ اپنے بھائی کو پوچھو، جس کے بھائی نہیں ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ جنگ کے میدان میں بغیر کسی ہتھیار کے چلا جا رہا ہے. اپنے بھائیوں کو احترام دینا چھوٹے کا کام ہے کہ بڑے بھائی کا احترام کرنا. بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ چھوٹے بھائیوں پر شفقت کرنا، نہ یہ کہ والد کی جب وراثت اور ان کا ترکہ ملا تو یہ سمجھنا ہے کہ سب سے زیادہ میرا حق ہے اس میں. جب ترکہ ملا تو اس وقت بڑا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ میں فیصلہ کروں گا کہ کس کو کیا دینا ہے، اور وہ پھر نہ صرف یہ کہ اپنی بہنوں کو بھلا دیتا ہے بلکہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بھی کبھی ناانصافی کرنا چاہتا ہے. کبھی وہ بھائی جس کا قبضہ پہلے سے ہے کسی اعتبار سے، وہ چاہتا ہے کہ میرا قبضہ اسی طرح باقی رہے. اس لیے بہت ضرورت ہوتی ہے کہ وراثت کے تقسیم ہونے میں، اور اس سے پہلے جب زندگی میں ہی ماں باپ کسی بیٹے کو کچھ الگ سے دیتے ہیں تو اس کی نوعیت واضح کر دینا چاہیے کہ آپ کسی کو گفٹ دے رہے ہیں تو واضح طور پر اس کو اس کا مالک بنا دیں. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ انصاف سے کام لیں، تمام بچوں کو اگر زندگی میں دے رہے ہیں تو برابر سرابر دیں. دیتے وقت جوش میں کسی ایک کو دے دیتے ہیں اور بچوں سے پوچھتے بھی ہیں، بچے بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ماں باپ کی عزت میں، لیکن جب والد دنیا سے چلے جاتے ہیں یا والدہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جب وہ پراپرٹی پھول پھل لاتی ہے، جب اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تب سب کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ اس وقت دی گئی تھی اور اس کی تو قیمت اب بہت زیادہ ہو گئی، وہ لاکھ کی پراپرٹی تھی، کروڑوں کی ہو گئی، کیا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے؟ تو اس وقت پھر یہ دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے جو معاملات ہوتے ہیں شرعی، اس میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تقسیم کرتے ہوئے. اس کی حیثیت متعین کرنا چاہیے کہ آپ کس حیثیت سے دے رہے ہیں. آپ گفٹ کر رہے ہیں، چیز آپ بیچ رہے ہیں، کرائے پر دے رہے ہیں، جو معاملہ ہے اس کو واضح طور پہ کرنا چاہیے. اس کو ایسا مجہول بنا کر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ بعد میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ اس کی حیثیت کیا تھی، اور اس کی وجہ سے نزاعات اور دشواریاں پیدا ہو جائیں، اس کی وجہ سے جھگڑے کھڑے ہو جائیں. یہی حال وراثت کا ہے کہ جب والد کا انتقال ہو یا والدہ کا انتقال ہو، مثلاً چار بھائی اور چار بہنیں ہیں اور آپس میں ایک شخص چاہتا ہے کہ میراث تقسیم کر دے، کوئی بڑا بھائی یا کوئی جو بھی سمجھدار ہے خاندان میں، تو اکثر اس وقت شرما حضوری میں بعض بہنیں کہنے لگتی ہیں کہ نہیں مجھے نہیں لینا ہے، رہنے دیجیے، ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ لیں جیسے تقسیم کرنا ہے کر لیں. یہ نہیں کرنا چاہیے، اسے شرعی طور پہ تقسیم ہونے دینا چاہیے. پہلے اگر ایک درخت بھی ہے، اس کی لکڑیاں بھی اگر آنگن میں ہیں، تو اسے بانٹ دینا چاہیے، اسے تقسیم کر دیں. پھر آپ کو جسے دینا ہے اپنی ملکیت میں لانے کے بعد آپ اسے دے دیں، بخش دیں، ہدیہ دے دیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس وقت شرما حضوری میں کہہ دیتے ہیں یا کسی کے سمجھانے پہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جب اس چیز کی کوئی ویلو ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں، پھر اس وقت دو طرح کے اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، پھر فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں دلوں کو توڑنے والی ہوتی ہیں، پھر پورے پورے خاندان کو نقصان پہنچاتی ہیں. پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیز کی وجہ سے ان دو بھائیوں کے بچے آپس میں ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت ناپسندیدہ ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کے اعمال روک دیے جاتے ہیں، اس کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں کہ جب تک یہ لوگ آپس میں مل نہیں جائیں اس وقت اس کا فیصلہ روک دیا جائے گا. تو اتنی سنگین بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت میں جو خاندانی نظام بکھرا ہوا تھا، عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی اور اسے وراثت میں ترکے میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، ایک بیٹا اپنے والد کی ماں کے علاوہ جو دوسری بیوی ہوتی تھی اس سے شادی کر لیتا تھا یا اس کے ساتھ جیسا چاہتا تھا سلوک کرتا تھا. یہی اسی سے ملتی جلتی چیزیں آج ویسٹرن کلچر میں ہیں. ویسٹ میں ہم دیکھ لیں، اگر اس قوم کی تہذیب کی ترقی یا انحداد کو دیکھنا ہو تو ان کے جیلوں کو دیکھیے، ان کے ہاسپٹلس کو دیکھیے، ان کے اولڈ ہوم کو دیکھیے، उनके बिखरे हुए खानदान को देखिए, जिनके जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं उनको देखकर समझिए कि कैसे उन्होंने अपने खानदान को तोड़ा है, कितना ज्यादा वो फ्रीडम के नाम पे एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। माँ बाप माँ जो है अपने 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 बच्चों पर शफकत करना नहीं चाहती है, बेटे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, एक दूसरे की पर कीचड़ उछालते हैं, जिसके साथ जो रहना चाहे रहे, जो चाहे गैर अखलाकी सलूक करे, किसी को कोई हक नहीं है कि किसी को रोक सके। जब मुआशरा इतना ज़्यादा बेहया हो जाए और कंट्रोल से बाहर हो जाए, और फिर हम अगर उसी मुआशरे की नकल करना चाहें और उसी तरीके पर चलते रहें, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वजह से हम कितना अंदर से टूट जाएंगे। फिर ये डिप्रेशन का होना, टेंशन का होना और ख़ुदकुशी का आम होना, समाज का बिखर जाना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो जन्म लेती हैं इसी तरह की बुराइयों से। इसलिए हमें चाहिए कि हम फ़ख्र करें, शुक्र करें। दोनों बातें ज़रूरी हैं कि अना मिनल मुस्लिमीन, कि मैं मुसलमानों में से हूँ। मैं मुसलमान हूँ इसलिए कि मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह एक, और इसलिए कि मैं नमाज और ज़कात और रोज़े और हज से जुड़ा हुआ हूँ, उम्रे से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं मुसलमान नहीं। मैं मुसलमान इसलिए भी हूँ कि इस्लाम को हर जगह कायम करूँ। इस्लाम को जैसे मस्जिद में कायम करता हूँ, वैसे ही घर में कायम करूँ, वैसे ही बाजार में कायम करूँ, वैसे ही अपनों के साथ सलूक करते, वैसे ही अजनबियों के साथ, वैसे ही गैर मुस्लिमों के साथ, जिसके साथ भी हमें सलूक और मामला करना हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सुन्नत के मुताबिक करें जो आपने हमें सिखाया है, तो फिर उसके नतायज भी बेहतर होंगे और हम दुनिया और आखिरत में भी सुरखुरु हो सकेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक से नवाजे। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।